برای دیگر نصاری وجود پاک و مطهری محمد و آل محمد اجمعاً با آواز بلند صلوات. عزیزان محترم، حضار گرامی قدر، آج کا یہ سمینار ایک ایسے شہید کی جہنم کی مناسبت سے ہے کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس تعہد اور اس عہد کی راہ میں کہ جو اپنے پروردگار سے کر چکا تھا، جو معصومین کی بارگاہ میں وہ کر چکا تھا، ہم اسے اسکاؤٹ کے نام سے پہچانتے ہیں. اور اسکاؤٹ کا یہ نوجوان بقول خود اس شہید کے، جو اس کی وہ آخری وارث ہے، کہ یہ اسکاؤٹ عام اور عادی افراد کی مانند نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ لوگوں کے درمیان لوگوں سے جداگانہ طرز تفکر رکھنے والا، لوگوں کے درمیان مگر فکری طور پہ، نظری طور پر ان سے بلند، اپنے پروردگار سے عہد و پیمان کیا ہوا شعور کے ساتھ، اپنے مولا سے عہد و پیمان کیا ہوا شعور کے ساتھ، پسینے میں ایک درد مند دل رکھنے والا انسان ہوتا ہے. کلام الہی سے جس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی بیان کیا اور اسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس مقام پہ پروردگار عالم ان افراد کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، پروردگار فرماتا ہے کہ انہیں مردہ تصور نہ کرو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے جانوں کا نذرانہ پیش کیا انہیں مردہ تصور نہ کرو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وعند ربهم يرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس اور رب کی جانب سے رزق پاتے ہیں. یقیناً یہ ایک مفصل موضوع ہے، اس قلیل وقت میں میں اس کی جزیات میں نہیں جانا چاہوں گا اس آیت کے حوالے سے کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے اور وہ حیات کیسی حیات ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ ضروری سمجھوں گا کہ اس مقام پر وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جو حضرات معصومین سے ہمیں منقول ہوئی، جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ، جو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے گیا، وہ ایک شہید کی حیثیت سے گیا. جو اس محبت کے ساتھ خاندان عصمت و طہارت کی اس دنیا سے گیا، وہ ایسے فرد کی مانند گیا مغفور اللہ، کہ جس کی مغفرت کر دی گئی، بخشا ہوا. یہ تو مقام ہے اس کا کہ جو اپنے قلب میں محمد و آل محمد کی نسبت محبت و مودت رکھتا ہے. مگر ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ محبت محمد آل محمد رکھتا ہے، بلکہ ان محبت رکھنے والوں میں ایک متعہد انسان ہے، ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے تعہد کیا ہوا ہے، عہد کیا ہے. اور عہد یہ ہے کہ بقیہ افراد صبح و شام جو زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اپنے لیے روزگار مہیا کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں آل و عیال کی پرورش کے لیے مایو تاج فراہم کرتے ہیں اور دیگر اپنی زندگی کی ضروریات کو مہیا کرتے ہیں، سب شب و روز ان کا گویا محور ان کی اپنی زندگی ہوتا ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنی مشکلات کا حل ہوتا ہے، اپنے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے بچوں، اپنے خاندان، اسی طرح جو کچھ اپنا ہے وہ اپنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک عام آدمی، ایک عام مومن اپنے کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کی زندگی کا ہم و غم زیادہ تر اس کی اپنی ذات یا اس کے اپنے ہوا کرتے ہیں۔ مگر میں جس کی بات کر رہا ہوں، ایک متعہد انسان، ایک تعہد اور عہد کیا ہوا انسان، یہ وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی ذات سے نکل کر اب اپنے اطراف میں رہنے والے دوسرے انسانوں کے لیے اپنی تمام تر خدا داد صلاحیتوں کو، توفیقات الہی کو، اپنے وسائل و توانائیوں کو عہد کرتا ہے کہ میں سے اللہ کے بندوں کی بہبود اور فلاح اور ان کی نجات کے لیے صرف کروں گا۔ توجہ فرمائیے، اپنے فرق ہے، اپنے لیے زندگی گزارنا، اپنوں کے لیے زندگی گزارنا، اپنے مسائل کا حل پیدا کرنا، اور دوسری طرف اپنی ذات، اپنے مسائل، اپنی ضروریات سے گزر کے قربانی دیتے ہوئے، ایثار کا جذبہ رکھتے ہوئے، دوسروں کی مشکلات، دوسروں کے مسائل اور دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی تمام تر توانائیاں، توفیقات اور وسائل کو صرف کرے، بلکہ یہاں تک عہد کرے کہ اگر اس راہ کے اندر مجھے جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ اگر تھوڑی سی کوئی علمی گفتگو کرے تاکہ وہ بات اور بہتر واضح ہو جائے اور زیادہ دقیق بھی نہ ہو، تو شہید کی منطق کو سمجھنا ہوگا۔ شہید تو دنیا میں بہت ہیں اور ہر قوم اور ہر تنظیم اور ہر ادارہ اپنے لیے شہید کو عنوان رکھتا ہے۔ یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری موت شہادت کی موت ہو جائے، ہر ایک اپنے مرنے والے کو، اپنی کاز کے لیے مرنے والے کو شہید کہتا ہے۔ شہید ہونا کوئی افتخار نہیں ہے، محض شہید ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے بھی، مخالفین بھی اپنے مرنے والے کو شہید کہتے ہیں، اہل بیت کے مقابلے میں آنے والے بھی اپنے آپ کو شہید تصور کرتے ہیں، دوسری قوم کے لوگ بھی اپنے مرنے والوں کو جو وطن کے لیے، کسی بھی وطن کے لیے جان دیتے ہیں، کسی بھی حوالے سے وہاں پر کوئی قربانی کا کام کرتے ہیں، کہ انہیں وہ بھی شہید کہتے ہیں۔ مگر میں نے جو قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں پروردگار عالم واضح فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، بس یہاں پہ آیت نہیں، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، قتل ہو جانے والے نہیں، مختلف حوالوں سے قتل ہو جانے والے نہیں، کسی تنظیم کے لیے، کسی ملک کے لیے قتل ہو جانے والے نہیں، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مقتول سبھی ہیں، گولی سے، شمشیر سے یا کسی اور بارود سے کسی بھی طرح قتل کر دیے گئے، قتل تو سب ہوئے، مگر سب فی سبیل اللہ نہیں ہے، جو فی سبیل اللہ ہے اللہ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اسے تم مردہ تصور نہ کرنا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا اس قتل ہونے والے کو تم مردہ تصور نہ کرنا، بل احیاؤن عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق پاتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک لفظ استعمال کروں گا، اسے ذہن میں رکھیے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقدس۔ ہر شہید کو تقدس حاصل نہیں ہے، شہید لغوی معنی میں ہر ایک کے پاس موجود ہے، لغوی معنی میں، لغت کے معنی میں ہر ایک کے پاس ان کا مرنے والا شہید کہلاتا ہے۔ آپ بہت سارے نام سنتے ہوں گے، شہید فلاں، شہید فلاں، شہید فلاں، بالکل شہید ہیں، انہوں نے گواہی دی اپنی کاز کے لیے، اپنے ہدف کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، یہ سب قتل ہوئے۔ شہید بھی ہیں، مگر ان کی شہادت میں تقدس ہے یا نہیں؟ کسی بھی شہادت کے اندر تقدس بذات خود نہیں ہوتا، قتل ہو جانا تقدس نہیں لاتا، دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ قتل ہونے والا کس راہ میں شہید ہوا ہے، کس راہ میں مارا گیا ہے. اگر مقدس راہ میں مارا گیا، اگر اس کا ہدف تقدس رکھتا ہے تو اس کی شہادت بھی تقدس رکھتی ہے، اور اگر اس کا ہدف تقدس نہیں رکھتا تو پھر اس کی شہادت بھی تقدس نہیں رکھتی. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس شہید کو تقدس دیتا ہے جو فی سبیل اللہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، جو اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے کہ اگر راہ الہی میں، اللہ کی خوشنودی کی راہ میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اس جان کو دینے کے لیے تیار ہوں. اس جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس جان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کی رضا کے مقابلے میں. جب انبیاء اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، جب آئمہ اپنی جانوں کو ہمارے قربان کر سکتے ہیں، تو ہماری جانوں کا کیا؟ اور ان کی جانوں کی قربانی اللہ کی راہ میں یہ بتا رہی ہے کہ سب سے بہترین اگر کوئی راہ ہے اپنی جانوں کو قربان کرنے کی، تو وہ اللہ کی راہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا جائے. کوئی اور راستہ دوسرا نہیں ہے. کسی اور راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں کی وہ قربانی مقدس قربانی شمار نہیں ہوتی. نہ کوئی اسے کچھ بھی احترام دیتا رہے، مگر اللہ کے کلام میں ایسی قربانیوں کا ذکر نہیں ملتا. پروردگار ہر جگہ فرماتا فی سبیل اللہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کیونکہ آل محمد کی محبت کے ساتھ مرا ہے اس لیے شہید کا درجہ ہے. مرتے تو سبھی ہیں، شرق و غرب میں موت تو سب کو آ رہی ہے اور آئے گی موت، مگر ہر موت تقدس والی موت نہیں ہے. من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے گیا مات شہیدہ، اس کی موت ایک شہادت کا درجہ رکھتی ہے، اسے تقدس حاصل ہے. لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ شہادت بذات خود تقدس نہیں رکھتی، اس کا ہدف دیکھا جاتا ہے کہ وہ شہادت، وہ قربانی، وہ ایثار، وہ جان کا نذرانہ کس راہ میں پیش کیا گیا. اگر اس راہ کو تقدس حاصل ہے تو پھر اس شہادت کو، اس موت کو بھی تقدس ملتا ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں، اب اسکاؤٹ کی اگر ہم بات کریں، ہمارا یہ جوان کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جو اسکاؤٹ کی تفصیل سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسکاؤٹ باقاعدہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اس معاشرے سے جدا ایک متعہد نوجوان، متعہد انسان، متعہد فرد کی مانند سے، یعنی عہد کیا ہوا ایک فرد ہوتا ہے کہ جو ایک عامیانہ زندگی نہیں گزارتا. اس کے احساسات، اس کا طرز تفکر، اس کا نگاہ معاشرے پہ ڈالنا کوئی عام افراد کی مانند نہیں ہوتا، بلکہ وہ معاشرے کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے. اس قلیل وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان جزیات کی تفصیل میں جاؤں، اس کی نگاہ کی تفصیل بیان کروں، مگر حدیث ایک بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ جس سے اس جانب اشارہ ہو اور کچھ بات واضح ہو. دل پڑھیے بر محمد و آل محمد. حضور اکرم کا فرمان موجود ہے، حضرت فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ. یہ خلق، یہ جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی عیال ہیں، اور اللہ تم سے ان کے بارے میں پوچھے گا. مومنین کی بات نہیں ہے، یہاں پہ توجہ رکھیے گا، یہاں مومنین کی بات نہیں، حدیث میں مسلمانوں کی بات نہیں ہے، بات کی گئی ہے خلق، اور خلق میں صرف انسان نہیں بلکہ غیر انسان، حیوانات بھی آتے ہیں. ذی روح جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سب کی سب اس خلق کے اندر شامل ہیں. پروردگار فرماتا الخلق و عیال اللہ، یہ سب کے سب اللہ کا گھرانہ ہے، اللہ کی مخلوق ہیں، عیال ہیں اللہ کی. اس عیال کی اگر معنی کر دوں سادہ، یعنی حدیث میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سب کا پالنے والا ہے، ان سب کو اللہ پال رہا ہے، اللہ پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے. یہ خلق اللہ کی ہے، عیال اس کے پروردہ ہیں۔ لہذا اس حدیث سے ایک مسئولیت، ایک ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ خلق اللہ کی خلق ہے اور عیال اللہ ہے، اللہ انہیں پال رہا ہے، اللہ سے منسوب ہیں، تو پھر ان کی نسبت ایک انسان کی ذمہ داری ہے، ایک مسئولیت ہے۔ اگر آپ جائیں تفصیل میں تو دیکھیں گے اسکاؤٹ در حقیقت یہ ادارہ، یہ ایک سیٹ اپ، یہ آرگنائزیشن اسی بنیاد پر ہے کہ یہ تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے کہ ہم صرف مومنین کے لیے خدمت انجام دیں گے یا ہم صرف مسلمین کے لیے خدمت انجام دیں گے یا صرف ہم محض انسانوں کے لیے۔ اسکاؤٹ کی ذمہ داریوں میں تھے، اگر کوئی جانور بھی خدا نخواستہ کہیں بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے، ان کے سامنے مسئلہ آتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ اس صاحب ذی روح کو اس تکلیف سے نجات دلائی جائے۔ یہ بہت بڑا جذبہ ہے الخلق و عیال اللہ۔ کاش کہ یہ موضوع ہو کبھی، انشاءاللہ آپ اس پہ تفصیل سے سنیں کہ احساسات سب سے اہم ہیں۔ جس انسان کے اندر احساس نہ ہو دوسروں کی نسبت، وہ کوئی جذبات نہ رکھتا ہو، اپنی ذات کا اسیر ہو، اپنوں کا اسیر ہو، اپنے لیے چاہتا ہو اور دوسروں کی فکر نہ ہو، ایسا شخص در حقیقت مکتب اسلام میں انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اپنے لیے زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے، جانور بھی اپنے لیے روزی تلاش کر لیتا ہے، جانور بھی اپنی نسل کو آگے بڑھا لیتا ہے، مگر انسان وہی ہے، بما ہوا انسان، کہ جو دوسرے انسانوں کے لیے، خصوصاً اپنے ہم نو افراد کے لیے احساس رکھتا ہو۔ کیا آپ نے روایات نہیں سنی، واقعات نہیں سنے کہ اللہ کے رسول کفار کے لیے گریہ کیا کرتے تھے، جو رسول خدا کو اذیت پہنچاتے تھے ان کے لیے گریہ فرمایا کرتے تھے، خدایا نادان ہیں، یہ نہیں جانتے، یہ واقف نہیں ہیں، یہ نہیں جانتے، نابلد ہیں، ان کی نجات کے لیے آپ گریہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے ان کاموں سے، اس آزار پہنچانے سے اپنے لیے کس قدر عذاب کو مہیا کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا دل ان لوگوں کے لیے دکھ رہا ہے، ہم ایسے پیغمبر کے ماننے والے، ہم ایسے آئمہ کے ماننے والے۔ مولا امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے، ایک سفر سے واپس آئے، گھر سے نکلے، دیکھا ایک کنیز ایک جگہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ آپ کو مسجد جانا تھا، مسجد میں اصحاب آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ ٹھہر گئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگی میری مالکن نے مجھے گوشت لینے کے لیے بھیجا تھا، میں لینے گئی اور لے کر آئی تو میری مالکن نے اس گوشت کو پسند نہیں کیا، میں واپس کرنے گئی، قصائی واپس نہیں کرتا۔ میں نے واپس آ کے مالکن کو بتایا، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں لوں گی، تھے واپس کر گیا، قصائی واپس نہیں کر رہا۔ میں نے مالکن کو آ کے پھر بتایا تو اس نے کہا گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی جب تک کہ یہ واپس کر کے نہیں آتی، میں کیا کروں، وہ واپس نہیں کر رہا، مالکن گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہی۔ بازار میں ایک طرف بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، مولا امیر المومنین کی نگاہ پڑ گئی، آپ ٹھہر گئے، اصحاب انتظار کر رہے ہیں، سفر سے لوٹ کے آئے، مسجد جانا ہے آپ کو، مگر آپ ٹھہر گئے۔ وہ قصائی کہ جس سے گوشت لیا تھا، اس کنیز کو لے کے اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ دیکھ اس کی مالکن اس کو گھر میں داخل نہیں دے رہی، اس کا کیا قصور ہے، واپس کر لے۔ اس نے کہا نہیں میں نے منع کر دیا، میں واپس نہیں کروں گا۔ واپس آئے حضرت کو لے کے اس کے گھر، اور وہاں گھر پہ اس کے پہنچ کے وہاں جا کے حضرت نے اس کی مالکن سے کہا کہ اس گوشت کو واپس کر لے، میں خود گیا تھا، میں خود گیا تھا اور میں نے اسے واپس کیا، یعنی لے کے گیا، اس سے کہا کہ واپس کر لے، وہ نہیں کرتا۔ مالکن نے کہا نہیں، پردے کے پیچھے سے کہا نہیں میں واپس نہیں کروں گی۔ حضرت لے کے اسے دوبارہ قصائی کے پاس آئی، کہا دیکھ میں اس کی مالکن کے پاس گیا تھا، اب اسے بتایا کہ میں اس کے پاس گیا تھا، مگر واقعی وہ اس کے گھر میں داخل ہونے نہیں دے رہی۔ اب حضرت علی ایک کنیز کو لے کے اس کو پریشان حال دیکھ کے کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ اب یہ قصائی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو کہیں دور سے آیا ہے، مولا امیر المومنین کی پہلی بار زیارت کرنے کے لیے، پتہ چلا مولا سفر پہ گئے ہوئے تو بیکار کیوں بیٹھو، ایک جانور ذبح کر کے گوشت بیچنا شروع کر دیا، اس انتظار میں کہ جب مولا امیر المومنین لوٹ کر آئیں گے تو میں حضرت کی زیارت کروں گا اور پھر اپنے وطن لوٹ کے جاؤں گا۔ اسے نہیں پتا کہ یہ مولا امیر المومنین ہے، اس نے نیچے اتر کے مولا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو پیچھے دھکیلا اور کہا کہ میں نے منع کر دیا نا، واپس دے گا، تم کون ہوتے، میں واپس نہیں کرتا۔ حضرت نے اسے کچھ نہیں کہا، دوبارہ آئے اس کے گھر پہ اور اس کی مالکن سے مولا امیر المومنین نے پھر کہا کہ دیکھ وہ کسی طور راضی نہیں ہو رہا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مظلوم ہے۔ اس نے منع کیا. پھر حضرت نے اپنا لہجہ بدلا اور آپ نے لہجہ بدل کے کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کنیز کو اپنے گھر میں داخل ہونے دے. جب لہجہ بدلا تو اس نے پردہ ہٹا کے جب جھانک کر دیکھا اور مولا امیر مومنین کو جب پہچانا تو ایک مرتبہ فریاد کرنے لگی, وائے ہو مجھ پر, مولا میں آپ کو پہچان نہیں تھا, مجھ سے بڑی جسارت ہوئی, میں نے اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا. اللہ اکبر. ادھر جناب سلمان کو اصحاب نے بھیجا کہ مولا کو آنا تھا, کافی دیر ہو گئی نہیں آئے, جا کے سلمان پوچھ کے تو کہاں ہے مولا, کیوں نہیں آئے. سلمان آئے, جناب سیدہ نے بتایا کہ وہ تو جا چکے ہیں. باہر آ کے لوگوں سے پوچھا کہ مولا امیر مومنین کو دیکھا ہے کسی نے؟ کسی نے کہا میں نے ابھی قصائی کی دکان پہ دیکھا تھا. سلمان قصائی کی دکان پہ آئے, آ کے اس سے پوچھا کہ کیا امیر المومنین تشریف لائے تھے؟ کہنے لگا نہیں, اور اپنی جگہ سے ایک دم کھڑا ہو گیا. کیا مولا امیر المومنین واپس آ گئے؟ سلمان نے کہا کہ ہاں, میں نے ابھی کسی نے بتایا کسی کنیز کے ساتھ تیرے پاس آئے تھے. بس جب اس نے یہ سنا تو اس موقع پر ایک مرتبہ اس کا نالہ و فریاد بلند ہو گیا کہ جو آیا تھا میرے پاس وہ میرا مولا جس کا انتظار کر رہا تھا, اور میں نے اتنی جسارت کی, اس نے اسی اوزار سے اپنا ہاتھ جو سینے پہ رکھ کے مولا کے آپ کو پیچھے کیا تھا وہ وہیں پر کاٹ لیا. الی آخر مولا نے بلا کے بہرحال وہ بے اعجاز امامت اس کے ہاتھ کو اس کی جگہ پہ جو ہے وہ مئی. میں جو اس واقعے سے استفادہ کرنا چاہ رہا تھا, آپ دیکھیے کہ مولا امیر مومنین ایک کنیز کو پریشان دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے, اور آپ تمام اصحاب انتظار کر رہے ہیں مگر آپ کبھی کنیز کے گھر اور کبھی قصائی کے پاس آ رہے ہیں. خلق خدا اگر مظلوم ہو, اس پریشان حال ہو, تو اس کی پریشانیوں میں, اس کی مظلومیت میں کام آنا یہ سیرے معصومین ہے. اسکاؤٹ کی روح کے اندر یہی روح ہوتی ہے. در حقیقت اسکاؤٹ کے اندر جو ایک روح ہوتی ہے, آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات آپ اگر مطالعہ کریں یہی روح آپ کو ملے گی. رات کی تاریکیوں میں چلا جانا اور بھوکوں کو جو نادار قسم کے لوگ, پریشان حال قسم کے لوگ, یتیم بیوائیں, انہیں جا کے رات میں نان و نفقہ پہنچانا, یہ کام کیا ہے؟ یہ ویلفیئر کا کام جو کہلاتا ہے, خدمت خلق جو کہلاتا ہے, یہ سارے کام ایک ہی جذبہ ہے, خلق خدا کی خدمت, انہیں پریشان نہ دیکھنا, انہیں ان کی مشکلات سے نکالنا, ان کی زندگی کی مشکلات میں مدد فراہم کرنا, یعنی اپنی ذات سے گزر کر, اپنی ضروریات سے گزر کے دوسروں کے کام آنا. ہمارا یہ شہید جس طرح کے ہمارے علم میں آیا, باقی جزیات تو یقیناً ان کے جو اقربا ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اس کی زندگی کے بارے میں, مگر جتنا ہم جانتے ہیں اس حوالے سے جو اس کا جذبہ نظر آتا ہے, جو اس نے کام کیا ہے, جو اس نے ایثار کا ثبوت دیا ہے اور اپنی جان سے گزرا ہے دوسروں کی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے, یہ جذبہ قابل قدر ہے. اور اس کے اس جذبے کے نتیجے میں پروردگار عالم نے اسے یہ عزت, یہ شرف دیا ہے. دوسروں کے لیے کام کرنا, دوسروں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دینا, انہیں بچانے کے لیے, انہیں مشکلات سے نکالنے کے لیے, انہیں پریشانی سے نکالنے کے لیے, یہ کوئی معمولی جذبہ نہیں ہے. اسلام اس جذبے کی قدر کرتا ہے. قرآن میں اس جذبے کو تقدیر کی نگاہ سے دیکھا گیا. حضرات معصومین کی زندگی کے اندر اگر آپ وہ واقعات جو سنا کرتے ہیں, جو اکثر واہ واہ کی نظر ہو جایا کرتے ہیں, وہ سیرت ہے ہمارے لیے جسے ہم اپنائیں. میں مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جس چیز کی جانب اشارہ کیا, میں وہ مولا کے کلام سے استفادہ کر کے ان آخری لمحات میں آپ کے لیے بیان کرنا چاہوں گا. درود پڑھیے پر محمد و آل محمد. دیکھیں یہ آزمائشیں ہیں, انسان آزمائے جاتے ہیں, اور یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن آیات بھی موجود ہے. قرآن آیت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا یہ حساب کر لیا ہے لوگوں نے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ یہ کہتے رہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہرگز نہیں. آزمائش ہوگی زندگی کے اندر, آزمائشیں آنی ہیں, اور یہ آزمائشیں ہماری زندگی کے اندر مختلف صورتوں میں آتی ہیں. ہم آزمائے جاتے ہیں, یہ آزمائشیں ہماری شخصیت کا پتہ دیتی ہیں. ان آزمائشوں میں ہماری شخصیت کا وزن کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری شخصیت جو تربیت پائی ہے وہ کس نہج پہ تربیت پائی ہے, ہماری شخصیت کا وزن کتنا ہے, ہماری معرفت کتنی ہے, ہمارا احساس کتنا. انہی آزمائشوں میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے آزمائشوں کے اندر, کہ پروردگار اس آزمائش میں کہ جس میں میں مبتلا ہوا ہوں مجھے سرخرو فرما, میری مدد فرما, مجھ پر لطف فرما, اور مجھے اس آزمائش سے آبرو مند طریقے سے
عہدہ بر ہونے کی توفیق عطا فرما. تو یہ آزمائشیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں. خود مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں آپ, ان الجہاد باب من ابواب الجنہ, جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جہاد ہلاکت کا نام نہیں ہے, جہاد میں مرجع موت کا نام نہیں ہے, جہاد در حقیقت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اس جہنم نما دنیا سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے. حضرت فرماتے ہیں فتح اللہ لخاصت اولیائی, یہ آخری حصہ مورد نظر ہے اور قابل توجہ ہے, اگرچہ مولا کا پورا فرمان قابل توجہ, میں اس وقت خصوصی طور پہ توجہ اس پہ دے رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں فتح اللہ لخاصت اولیائی, دیکھیے اولیاء الہی بہت ہوتے ہیں, اولیاء الہی بندوں کے درمیان اللہ کے دوست بہت ہیں, اللہ کی بندگی کرنے والے, اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو صرف کرنے والے, یہ اولیاء اللہ بہت ہیں. اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا, مگر اولیاء کے درمیان مولا امیر المومنین فرماتے ہیں لخاصت اولیائہ, اپنے اولیاء کے درمیان جو خاص ہیں اللہ ان کے لیے جہاد کا دروازہ کھولتا ہے. جہاد کا دروازہ تمام اولیاء کے لیے بھی نہیں کھلتا, تمام اولیاء اس سعادت سے بحرم مند نہیں ہوتے کہ وہ جہاد کر سکیں. اولیاء الہی کے درمیان بھی خاص اولیاء الہی ہوتے ہیں کہ جو جہاد کر پاتے ہیں, جن کے لیے جہاد کا دروازہ کھلتا ہے. یہ مولا امیر المومنین کے فرامین میں سے ایک فرمان کا حصہ ہے. یہ جو خاص ہوتے ہیں جہاد, اب جہاد کو آپ ذہن میں اگر آپ نے صرف جہاد کو محدود کر دیا جہاد بالسیف سے تو یہ کوتاہی ہے ہماری معرفت کی. جہاد بالسیف صرف جہاد نہیں ہے, جہاد بالمال بھی موجود ہے, جہاد بالقلم بھی موجود ہے. توجہ فرمائیے, اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے, اپنے قلم کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے, اپنے اسلحے کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے, اپنی توانائیوں کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے, اپنی توفیقات و صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے. یعنی حق کا دفاع کرنا, مظلوم کا دفاع کرنا, اگر قلم سے ہو, اگر مال سے ہو, اگر سیف سے ہو, یہ تمام صورتیں جہاد کی صورتیں ہیں. اور اگر اللہ کی خاطر ہو, للہن ہو, اللہ کی راہ میں ہو, اور انسان اللہ کی راہ میں حق کا دفاع کرتے ہوئے, مظلوموں کا دفاع کرتے ہوئے, اللہ کی راہ میں خدمت کرتے ہوئے, چاہے قلم سے کر رہا ہو, چاہے مال سے کر رہا ہو, چاہے وہ سیف کر رہا ہو, اسلحے سے کر رہا ہو, اگر وہ اس راہ کے اندر قتل کر دیا جائے, مارا جائے, اس کی جان چلی جائے, تو وہ شہادت کا درجہ رکھتا ہے, اور اس نے یہ شہادت جہاد کے راستے پائی ہے, یہ جہاد کرتے ہوئے پائی ہے. ہمارا یہ نوجوان جہاد کر رہا تھا, وہ لمحات اس کے جہاد کے لمحات تھے. اب اس کے ہاتھ میں یہ اسلحہ نہیں تھا, کسی اسلحے سے جہاد نہیں کر رہا تھا, اس کے پاس اسے اقتصادی جہاد نہیں کر رہا تھا, قلم سے جہاد نہیں کر رہا تھا, جو توانائیاں اس کے پاس تھیں, جو اللہ کی دیوی توفیقات اس کے پاس تھیں, جو جذبہ اور ایمان اور احساس اللہ نے اس کو دیا تھا, یہ ان تمام تر احساسات اور جذبات اور شعور کے ساتھ اور وہ تعہد جو اس نے کیا ہوا تھا اسکاؤٹ کی حیثیت سے, وہ اسے بروئے کار لاتے ہوئے خلق خدا کو نجات دینے کے لیے, ان کی جانوں کا تحفظ کرنے کے لیے, انہیں اس وقت کی مصیبت سے بچانے کے لیے, اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر وہ ان لمحات کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا تھا, اور وہ کردار ادا کرتے کرتے وہ اس راہ کے اندر اپنے پروردگار سے جا ملا. یہ شہادت کا ایک درجہ ہے, ایک بلند درجہ ہے. اس پر شہادت آ پڑی ہے نہیں, بلکہ خود میدان میں رہتے ہوئے عملاً ایک کردار ادا کرتے ہوئے اس نے شہادت کو اپنے سینے سے لگایا ہے, اپنے فریضے کو ادا کرتے ہوئے. ایسا ساتھی نہیں, وہ کلمات مجھے برادران نے اس کے سنائے, ان کلمات کو سننے کے بعد اس کے شعور کا, اس کے احساسات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کس کیفیت میں تھا. جو اس نے اپنے دوستوں کو بلایا ہے, دوستوں کو جگایا ہے, انہیں دعوت دی ہے اس وقت کردار ادا کرنے کے لیے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ باطنی طور پر وہ اس وقت کس منزل پر تھا اور کس بلندی پر تھا. خدا اس کے درجات بلند اور بلندتر فرمائے. انشاءاللہ دور پڑھیے بر محمد آل محمد. میں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش جو مجھے دی گئی تھی, میں شاید اس سے چند دقائق آپ کے زیادہ لے چکا ہوں, اس سے زیادہ میں نہیں چاہوں گا. میں بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اور ان نکات کو مجھے امید ہے کہ آپ فراموش نہیں کریں گے کہ ہر قتل ہونے والا اگرچہ شہید کہلاتا ہے اپنی اپنی زبان میں اور اپنی اپنی منطقوں سے، مگر اس کی شہادت میں تقدس اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مقدس ہدف کے لیے شہید ہوا ہو، اور کسی بھی ہدف کے اندر تقدس بھی ذاتی نہیں ہوتا، یہ تقدس بھی ذاتی نہیں ہوتا، یہ تقدس بھی اگر پیدا ہوتا ہے، تقدس کیسے، وہ ہدف کے اندر تقدس کیسے پیدا ہوتا ہے، اگر وہ ہدف اللہ کی پسند کے مطابق ہو، اگر اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو تقدس پیدا ہوگا، تب اس ہدف کو مقدس ہدف کہا جائے گا۔ بہت سے لوگ اپنے اہداف کو مقدس کہتے ہیں، ان کے کہہ دینے سے ہدف مقدس نہیں ہوگا، دیکھا ہی جائے گا قرآن اس ہدف کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر کلام الہی اس ہدف کی تائید کرتا ہے تو یہ ہدف مقدس ہے۔ اس راہ کے اندر اگر کوئی مارا جاتا ہے تو اس کا قتل ہو جانا مقدس ہے، لہذا وہ شہید مقدس ہوگا، اسے وہ مقام حاصل ہوگا اللہ کے وعدوں کے مطابق جو ایک مقدس ہدف کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اور مقدس ہدف وہی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کلام الہی سے ثابت شدہ ہو، تبھی ہم اس کو مقدس کہتے ہیں۔ دور پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ شہید زندہ ہے، آخری جملہ، مشہور جملہ شعار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، شہید زندہ ہے۔ شہید کہاں زندہ ہوتا ہے؟ شہید کسی علاقے میں زندہ ہوتا ہے، شہید کسی گھر میں زندہ ہوتا ہے، شہید قبر میں زندہ ہوتا ہے، شہید برزخ میں زندہ ہوتا ہے، نہیں، جو شہید فی سبیل اللہ ہے وہ مقدس شہید اپنی قوم کی رگ و پے میں زندہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں زندہ ہوتا ہے، وہ اپنی جان قربان کرتا ہے تاکہ دوسرے اس کی جان سے، اس کے خون سے اپنے دلوں کو زندہ رکھیں، اپنی افکار کو زندہ رکھیں، اپنے احساسات کو زندہ رکھیں، مردہ قوم نہ بن جائیں، ان کے احساسات مادی احساسات نہ ہوں بلکہ الہی احساسات ہوں، ان کے جذبے الہی جذبے ہوں، مادی جذبے نہ بن جائیں۔ لہذا ایک مقدس شہید اپنی قوم کی رگ و پے میں زندہ رہتے ہیں اور انہیں زندگی فراہم کر، انہیں رزق اللہ کی جانب سے ملتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے زندگی کا ایک وسیلہ بن جاتے ہیں۔ خدا ہمارے شہداء کے درجات بلند ہیں اور بلند فرمائے انشاءاللہ، اور ہماری موت کو بھی مرگ شہادت قرار دے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی اور احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔